मिलने वाला हूँ। गुजारिश है कि सहन में चले जाएं, 10 हदीस शुरू होने वाली है।
بسم الله الرحمن الرحيم عن البراء بن عازب قال قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب آخذ بلجامها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر کہنے کا بیان چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر ایسے کلمات کہے جنہوں نے شعروں کا روپ اختیار کر لیا۔ شعر کہنے کا ارادہ آپ کا نہیں تھا، اسی سے جڑا ہوا یہ واقعہ بھی ہے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں ایک تفصیلی واقعہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ایسے کلمات ہیں جو شعر کے وزن پر ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں۔ انا ابن عبد المطلب، عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ تو یہ شعر بن گیا، لیکن حقیقت میں شعر اس کو کہا جاتا ہے کہ قصدن شعر کے ارادے سے وزن اور قافیے کا خیال رکھتے ہوئے جس کو کہا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعری نشان شاعری نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے صاف کہا وما علمناہ الشعر، ہم نے آپ کو شعر سکھایا ہی نہیں۔ اور آگے جو بات کہی وہ اس سے زیادہ زبردست، وما ینبغی لہ، وہ آپ کے شاعن شان بھی نہیں تھا۔ لیکن بہت سے موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کلمات کہہ دیے جنہوں نے شعروں کی شکل اختیار کر لی۔ ان میں سے یہ بھی ہے، یہ کہاں کب یہ واقعہ پیش آیا، کہاں آیا، یہ بھی اسی حدیث میں ہے۔ فتح مکہ کے بعد میں 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، اس کے بعد میں مسلمانوں کی ایک بڑی جنگ ہوئی ہے جس کو جنگ حنین بولتے ہیں، غزوہ حنین بولتے ہیں کفار سے، اور اپنی نوعیت کی ایک بالکل الگ جنگ تھی۔ عرب کے پہاڑی جنگجوؤں کا ایک بہت بڑا گروہ تھا، تقریباً 20,000 پر مشتمل عرب کے جنگجو قبائل تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہوئی ہے۔ جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا اس وقت تک عرب کے بہت سارے قبیلے یہ دیکھ رہے تھے کہ مکہ فتح ہوتا ہے یا نہیں، اور قریش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر نگو ہوتے ہیں یا نہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا اور قریش سرنڈر ہو گئے آپ کے سامنے، سر نگو ہو گئے، تو تب تو سمجھیں گے کہ پورا عرب اب ان کا ہو گیا، کیونکہ قریش سب سے مضبوط باعزت قبیلہ تھا۔ اور مکے پہ انہی کی اجارہ داری تھی، انہی کی حکومت تھی، اور دوسری بڑی بات یہ تھی کہ یہ مجاورین کعبۃ اللہ شمار ہوتے تھے، اللہ کے گھر کے پڑوسی اور خدام کعبہ، خدمت کرنے والے. اس لیے پورا عرب ان کو محبت کی اور عظمت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور ان کو بھی فخر تھا اپنے اوپر، اور بہادران عرب میں بھی تھے، یہ بڑے شجاع بہادر تھے، جلدی سے کسی کے سامنے زیر نہیں ہوتے تھے، اور ان کی آواز پر دوسرے بہت سارے قبیلے ان کے جھنڈے کے تلے جمع ہو جاتے تھے. اس لیے بہت سارے قبیلے جو بڑے بڑے تھے، طاقتور تھے، افراد کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، ہتھیاروں کے اعتبار سے، وہ دیکھ رہے تھے کہ مکے والوں کا رویہ کیا ہوتا ہے اور مکے والوں کا رخ کس طرف ہوتا ہے، انتظار میں تھے. 8 ہجری میں ایک واقعہ پیش آیا جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کا رخ کرنا پڑا. حقیقت یہ تھی کہ مکے والوں سے آپ کی صلح تھی، حدیبیہ میں صلح ہو گئی تھی، لڑائی وڑائی نہیں ہو گئی، لیکن جن باتوں پر معاہدہ ہوا تھا، صلح ہوئی تھی، اگر سامنے والے کی طرف سے ان باتوں کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر وہ صلح ختم سمجھی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف ایک قبیلہ تھا مکے کے قریب میں، بنو خزاعہ، جیسے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر جو بڑی طاقتیں ہیں، چھوٹی طاقتیں ان کا سہارا لیتی ہیں، حلیف بن جاتی ہیں. ہمارا ملک جیسے رشیا کے ساتھ چلا گیا، پڑوس کا ملک چائنا کے ساتھ چلا گیا، کچھ لوگ امریکہ کا ساتھ، امریکہ کے ساتھ رہتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور ان کی خارجہ پالیسی وہیں سے طے ہوتی ہے. اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، جو بڑے بڑے قبیلے ہوتے تھے طاقتور، چھوٹے قبیلے ان کے حلیف بن جاتے تھے، دوست بن جاتے تھے، اور یہ معاہدہ ہوتا تھا کہ ہمارے اوپر اگر حملہ ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ تمہارے اوپر بھی حملہ ہوا ہے، ہم اگر کسی سے جنگ کریں تو تم کو بھی ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہونا ہے. اس طرح کے معاہدے ہوتے تھے. تو اب عرب کے اندر ابھرتی ہوئی دو ہی طاقتیں تھیں، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام کی، مسلمانوں کی، اور دوسری قریش کی، مکے والوں کی. یہ پورے عرب میں بڑی طاقتیں تھیں. تو اب جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، انہوں نے کسی نے قریش کے ساتھ میں معاہدہ کر لیا، کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر لیا، اور یہ مکے کے بالکل قریب میں، قرب و جوار میں دو قبیلے تھے، ان میں سے ایک قبیلے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ ہم آپ کے حلیف ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کا تعاون ہم کریں گے، ہمارا تعاون آپ کریں گے. اور ایک قبیلہ تھا بنو بکر، انہوں نے قریش کے ساتھ کر لیا. ان دونوں قبیلوں کی جنگیں رہتی تھیں، بنو خزاعہ اور بنو بکر کی. ایسا ہوا کہ ایک دفعہ ان میں جنگ چھڑی. اس جنگ میں بنو خزاعہ کے جو مخالف لوگ تھے بنو بکر، ان کی حمایت قریش نے آ کر کی، اور اس طرح سے حمایت کی کہ راتوں کو ان کے گھروں میں دھاوا ڈالا اور بری طریقے سے ان کو قتل کیا، ان کو اجاڑ دیا، ان کا سامان لوٹ لیا، بوڑھوں تک کو نہیں چھوڑا، بچوں تک کو نہیں چھوڑا. اور یہ قبیلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا، تو ان کو کم از کم یہ خیال کر رہا تھا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف ہے، ان کا دوست قبیلہ ہے، ان کے ساتھ برائی کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ کر رکھا ہے وہ توڑنا ہے. لیکن انہوں نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا تھا، بھیس بدل بدل کر، لیکن پہچانے گئے، اچھی طرح سے پہچانے گئے. اور بنو خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو اس میں سے بچ گئے تھے، حضور کے پاس آ کر رو رو کر شکایت کی کہ ہم تو آپ کے حلیف ہیں، آپ کی امان میں تھے، ہمارے ساتھ ایسا ظلم ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے متاثر ہوئے، کیونکہ آپ کی تو عادت تھی کہ مظلوموں پر ظلم، کمزوروں پر ظلم آپ کے ہاں برداشت نہیں تھا. اس وقت وہ کمزور بنا دیے گئے تھے، قریش کا پورا جتھا ان پر حملہ آور ہو گیا تھا، اور ان بری طریقے سے قتل کیا گیا، گھروں سے نکال دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے متاثر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ تمہاری مدد کی جائے گی، بے فکر رہو، تمہارا ساتھ دیا جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ادھر جب قریش کو معلوم ہوا کہ ہم نے جو غلط کام کیا ہے اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو چکی ہے، یہ لوگ مدینے پہنچ چکے ہیں، تو اب وہ ڈرے، کہنے لگے ہو اب تو ہم نے معاہدہ توڑ دیا، اب تک جو جنگ بندی تھی وہ جنگ بندی اب ختم ہو جائے گی، اور بہت ممکن ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اب مکے پر حملہ کریں. اور دوسری بڑی پریشانی ان کو یہ تھی کہ ان کے جو راستے تھے تجارتی راستے یمن جانے کے، شام جانے کے، وہ سب مسلمانوں کے راستے سے ہو کر گزرتے تھے، اور اب مسلمان بہت پھیل چکے تھے، تو اب یہ تھا کہ ان کی تجارت بھی بند ہو جائے گی، ناکہ بندی ہو جائے گی. تو ابو سفیان جو مکے کا سردار تھا وہ بہت تیزی کے ساتھ میں مدینہ آیا. اس نے دیکھا کہ راستے میں وہ لوگ واپس جا رہے ہیں، بنو خزاع کے لوگ، سمجھ گیا کہ یہ خبر پہنچ گئی، پکی بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ابو سفیان پہنچا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری بات کہی اور کہا کہ ہمارا کوئی ہاتھ نہیں، اس طرح کی بات کی، اور ہمارا جو آپ سے معاہدہ ہے ہم اسے ختم کرنا نہیں چاہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، خاموش رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں ملا، کیونکہ انہوں نے حضور کے مزاج کو پہچان لیا تھا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے پوچھا وہاں سے کیا جواب ملا، کچھ نہیں، تو میرے طرف سے بھی یہ جواب ہے، کچھ نہیں. اب یہ بڑا گھبرایا، سوچا اپنی بیٹی کے یہاں چلے جاؤں، اس کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی، نکاح میں تھی. ام حبیبہ یہ وہ خاتون ہے جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، لیکن بہت شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، اور حبشہ ہجرت کر کے گئی تھی. وہاں پر ان کا جو شوہر تھا وہ مرتد ہو گیا تھا، تو چونکہ سردار کی بیٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ تو پکی مومنہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے بادشاہ کے ذریعے سے نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں ان کو اپنی زوجیت میں لینا چاہتا ہوں، میرا پیغام پہنچائی. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً قبول فرمایا، سرکار دو جہاں کا پیغام تھا، اور یہ نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکیل بن کر خود حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے پڑھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر دیا ہے تقریباً 4,000 دینار ہوتے ہیں، آج کا بڑے سے بڑا عرب پتی اتنا مہر نہیں دے سکتا ہے، بہت بڑا مہر ہے، کروڑوں روپے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہر ہے بس وہ مہر فاطمی ہے، حضور کے مہر مختلف ہیں، اور مہر جو طے کیا جاتا ہے لڑکی اور لڑکے دونوں کی حالتوں کو دیکھ کر طے کیا جاتا ہے. لڑکے کی حالت اگر 2,00,000 روپے مہر دینے کی ہے تو ٹھیک ہے، لڑکی ایسی ہے کہ ماشاءاللہ سارے ہنر ہیں، اچھا نسب ہے، اچھا خاندان ہے، خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے، اللہ نے ہر طرح سے نوازا ہے، تو اس کی حیثیت کو دیکھ کر مہر لگایا جاتا ہے، دونوں کی حیثیتوں کو دیکھا جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ صرف ایک ہی کی حیثیت کو دیکھ لیا جائے، سامنے والے کی حیثیت کو نہ دیکھا جائے. کہیں پر مہر کے سلسلے میں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، اس لیے جھگڑے ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بھائی حیثیتوں کو دیکھ لیا جائے. لڑکے شادی کر رہا ہے بڑے گھرانے میں اور اس نے بتایا میرا صاحب 1,00,000,000 روپے کا بزنس ہے، اور وہاں سے صاحب اس کو جو مل رہا ہے وہ بھی اتنا مل رہا ہے، بڑی بڑی کار اس کو دی جا رہی ہیں، بنگلہ بھی مل رہا ہے، زمینیں مل رہی ہیں، کاروبار مل رہا ہے، لیکن مہر پہ جب بات آئی 2 تولے سونا وہ بھی بشکل زیور، یہ کون سی بات ہوئی؟ اس لڑکی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. زندگی بھر عورت اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیتی ہے، یہ اس کا ایک طرح کا ایک عوض ہوتا ہے. اب آپ بتائیے کہ اس کا عوض کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے، اس نے زندگی بھر آپ کے نام کر دی ہے، اپنی پوری زندگی آپ کے نام کر دی ہے، آپ کے قدموں میں نچھاور ہونے کے لیے تیار ہے، آپ کہتے ہیں بس 1-2 تولے سونا. تو دونوں کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر مختلف ہیں, الگ الگ ہیں. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر بہت اونچا ہے, عظیم الشان ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر بادشاہ نے ان کو بھیجا ہے مدینہ منورہ. جب ابو سفیان کو خبر لگی کہ اب تو تیری بیٹی ان کے نکاح میں آ گئی, تو اسی وقت سے ابو سفیان کی طرف سے دشمنی کم ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت سے نکاح کیے ہیں نا, ہر نکاح میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ہے. اس نکاح کے اندر یہ مصلحت تھی کہ ان کے یہاں جو دشمنی تھی حضور کی بہت زیادہ زوروں پر تھی, خاص طور سے ابو سفیان, ابو جہل کے بعد وہی سردار تھا مکے کا. جیسے ہی اس نے یہ سنی کہ اب تو میری بیٹی ہی وہاں چلی گئی, میری بیٹی نے ہی نکاح کر لیا, تو فوراً ہی آدھی ناک تو اس کی وہیں پر ختم ہو گئی اور آدھا زور اس کا وہیں پر ختم ہو گیا. اور اس نے فوراً یہ کہا, محمد ایک ایسے بڑے انسان ہیں, عظمت والے انسان ہیں, عظمت والے جوان ہیں, کہ ان کے رشتے کو واپس نہیں کیا جا سکتا. یہ دشمن نے بات کہی حضور کے تعلق سے, وہ ایسے عزت والے عظمت والے جوان ہیں کہ اگر ان کا کوئی پیغام آئے تو اس پیغام کو رد نہیں کیا جا سکتا, تو میری بیٹی کا جو فیصلہ ہے بہت صحیح ہے. اس نے سراہا, اور اس کے بعد سے کوئی ایسی بڑی جنگ نہیں ہوئی ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں ہیں. اس موقع پر یہ ابو سفیان آتا ہے اور سوچا چلو بیٹی کے ذریعے سے بات کریں گے. گھر میں جب داخل ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چارپائی تھی, ایک انصاری صحابی نے آپ کو ہدیے میں دی تھی, اسی میں آپ آرام فرمایا کرتے تھے, اس پر بستر لگا ہوا تھا. جیسے ہی ابو سفیان گھر میں داخل ہوا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بستر سمیٹ دیا. ابو سفیان نے پوچھا, بیٹی کیا بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں بستر کے قابل نہیں؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا, ابا جان یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, آپ ابھی مشرک ہیں, اس لیے آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں, اس لیے میں نے اس کو سمیٹ دیا. تو کہا, بیٹی میرے پاس سے جدا ہونے کے بعد تو بہت بدل گئی ہے. یہ بات کہی بس, پھر دو چار باتیں کی اور وہاں سے چلے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے, ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا, ایک مشورہ دیا, کہنے لگے ایک کام کرو, تم مسجد نبوی میں جا کے اعلان کر دو کہ بھائی ہمارا حضور کے ساتھ جو معاملہ معاہدہ ہے وہ باقی ہے, اسے ہم نے توڑا نہیں ہے, وہ باقی رکھنا چاہتے ہیں. اس نے آ کے ایسے اعلان کر دیا اور وہ چلا گیا. راستے میں اسے کچھ لوگ ملے, کہ لے کیا ہوا, کہ بھائی بات تو کسی سے کچھ نہیں ہوئی لیکن حضرت علی نے مجھے مشورہ دیا, میں نے ایسے کہہ دیا, کہ لے کہ انہوں نے تمہارا بیوقوف بنایا, تم نے اپنی طرف سے تو کچھ کہہ دیا لیکن جواب میں انہوں نے کچھ کہا, ان میں سے کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ نہیں کہا, تمہارا بیوقوف بنا دیا. اب ابو سفیان سمجھ گیا کہ بھائی اب تو کچھ نہ کچھ ہوگا, ڈر رہے ہیں. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تیاری کرو, چلنا ہے. اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جانثار اتنے ہو چکے تھے کہ 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں, مکے کے قریب چلے, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اس وقت عرب کی سب سے بڑی طاقت ہے, لیکن انتہائی تواضع کے ساتھ میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے آپ چلے ہیں. پھر پورا واقعہ پیش آیا ہے, مکہ فتح ہو گیا. مکہ جب فتح ہو گیا ہے تو مکہ فتح ہونے کے بعد میں مکے کے پاس میں کچھ قبائل تھے جو بہت جنگجو ٹائپ کے قبائل تھے, ان میں سے ایک بنو ثقیف اور دوسرے بنو حوازن. ان کی پوری زندگی جنگ میں ہی گزری تھی, جنگلوں میں پہاڑوں میں انہی وادیوں میں رہتے تھے یہ. انہوں نے کہا کہ مدینے والوں کا پالا ابھی جنگ لڑنے والوں سے نہیں پلا, ہم سے ان کا مقابلہ ہوگا تو پتہ چلے گی جنگ کسے کہتے ہیں اور لڑائی کسے کہتے ہیں. اور یہ کہہ کر انہوں نے تیاری شروع کر دی, بڑی زبردست تیاری, اور یہ کہا کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے ہم ان کو ان پر حملہ کر دیں گے. تقریباً 20,000 کا لشکر جمع کر لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے. اور اس لشکر کے اندر یہ بھی کیا انہوں نے کہ اپنے سارے جانور لے لیے، بیوی بچوں کو بھی ساتھ رکھ لیا، اس لیے کہ انسان جو محبت کرتا ہے اپنے مال سے، اپنے بیوی بچوں سے، تو جب بیوی بچے ساتھ میں ہوں گے، مال سامنے ہوگا، تو اس کی بنیاد پر اور جگر کے ساتھ لڑے گا کہ بھائی سب کچھ تو یہ، اگر میں پیچھے ہٹ گیا تو یہ ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اس لیے یہ بھی کیا انہوں نے. لیکن یہاں پر ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور قرآن نے بطور خاص اس پر تنبیہ کی ہے اس چیز کو لے کر. وہ کیا چیز ہے جس میں ہمارے لیے سبق ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، قدم قدم پر ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے. انسان کبھی بھی خود پسندی میں مبتلا نہ ہو. خود پسندی تکبر کا ایک بڑا حصہ ہے. یہاں پر خود پسندی کیسے آئی؟ بعض صحابہ اکرام نے جب اپنی تعداد اتنی بڑی دیکھی، اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد میں صحابہ اکٹھے نہیں ہوئے تھے، تو ان میں سے کچھ صحابہ کی زبان سے نکل گیا کہ آج ہماری اتنی بڑی تعداد ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو شکست نہیں دے سکتی، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. اللہ پاک کو ایسی باتیں پسند نہیں آتی، اچھی نہیں لگتی اللہ پاک کو یہ بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع پہنچی، اور جو یہ بات کہی تھی یہ سردار قسم کے لوگوں نے کی تھی، صحابہ اکرام میں جو بڑے لوگ تھے، ان میں سے کسی سے نکلی تھی، مدینے کے انصار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ کو اچھا ہی لگا کہ یہ بات اچھی نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا تھا کہ جن کی زبان سے یہ بات نکلی تھی ان کو سرداری سے ہٹا کر ان کے بیٹے کو آپ نے اس قبیلے کا جھنڈا عنایت فرما دیا تھا. لیکن اس طرح کے خیالات میں کئی اور لوگ بھی تھے ان کے ساتھ ساتھ، ان کی تو زبان سے نکل گئی، کچھ کی زبان سے نہیں نکلی، کہ ہمارا آج ایسا لشکر ہے، اتنا بڑا لشکر، اتنی بڑی طاقت، 10,000 خون آشام تلواریں حضور کے جلو میں ہیں. جب ہم 313 تھے تبھی ہمیں کوئی نہیں ہرا سکا، اب تو اتنی بڑی تعداد ہے. اس کو بولتے ہیں خود پسندی. قرآن نے اس کو کہا ہے اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا. یاد کرو اس وقت کو جب تم کو تمہاری کثرت اچھی لگ رہی تھی، کہ ہم کتنے ہیں، خود پسندی میں مبتلا ہو رہے تھے. فلم تغنی عنکم شیئا، لیکن اس کثرت نے تم کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا. وضاقت علیکم الارض، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، اور پھر یہ بھی دیکھا آسمان نے کہ تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے. کس طرح سے، وہ اس حدیث کے اندر اشارہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی کہ یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، طائف اور مکے کے درمیان جو وادی ہیں وہاں پر، آپ نے کہا ہم خود ہی چلتے ہیں. 10,000 آپ کے ساتھ لوگ آئے ہوئے تھے، 2,000 مکے کے شریک ہو گئے، جس میں کچھ 9 مسلم تھے اور کچھ وہ لوگ تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ویسے ہی تماشا دیکھنے کے لیے چلے گئے. کچھ لوگ مال غنیمت کے لیے چلے گئے، بھائی جیتتے تو ہے ہی مسلمان، چلو مال غنیمت میں حصہ لیں گے. ادھر ان لوگوں نے ایسی تیاری کی تھی کہ پہاڑ کے دروں میں، ٹیلوں میں، درختوں پر اور چھپی ہوئی جگہ، کمین گاہیں بنا لی تھیں ان چھپی ہوئی جگہوں میں، لوگوں کو طے کر دیا. مسلمانوں کے لشکر کا جب پہلا حصہ آگے گیا ہے، عام طور پر لشکر کے کئی حصے بنائے جاتے تھے، ایک مقدمت الجیش آگے والا حصہ، ایک میمنا دائیں طرف ایک حصہ ہوتا تھا، ایک میسرا یعنی بائیں طرف ایک حصہ ہوتا تھا، ایک بیچ میں ہوتا تھا، اس کو قلب بولتے تھے، اور جو اہم سپہ سالار ہوتا تھا، جنرل کمانڈر ہوتا تھا، وہ اسی میں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قلب والے حصے میں تھے، قلب معنی دل. اور ایک لشکر کا پچھلا حصہ ہوتا ہے جس کو ساق بولتے ہیں، ساق الجیش. تو اب یہ لشکر جب آگے گیا ہے تو پہلی دفعہ تو ایسا ہوا کہ لشکر نے زبردست حملہ کیا اور ان لوگوں کے پاؤں کھڑ گئے. جب ان لوگوں کے پاؤں کھڑ گئے تو اب ان میں سے کچھ لوگ ایسے جو مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے، کہنے لگے یہ تو گئے بس، لیکن ان کی ایک بہت بڑی تعداد ابھی چھپی ہوئی تھی جو سامنے نہیں آئی، تو بے فکری کے ساتھ یہ لشکر جب اور آگے بڑھا تو انہوں نے چھپی ہوئی جگہوں سے حملے کیے، تیروں کے حملے، زبردست حملے، اور عرب کے اندر یہ لوگ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے، بارش کر دی تیروں کی۔ تو اب یہ جو لوگ تھے ان کے پاؤں کھڑ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس لشکر کے اس حصے کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادھر ہی کا رخ فرما لیا، ادھر سے تیروں کی ایسی بارش تھی کہ آپ کے ساتھ جتنے ساتھی تھے ان کے بھی پاؤں اکھڑنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا، بعض روایت میں 10 بعض میں 100 صحابہ آپ کے ساتھ ثابت قدم رہے، آپ کے حصے کے سارا لشکر نہیں، آپ کے ساتھ جو حصہ تھا لشکر کا، کچھ لوگ کہتے ہیں سارا لشکر بھاگنے لگا، ایسا نہیں تھا، 10,000 کی تعداد کوئی چھوٹی نہیں ہوتی، اور اگر مان لو یہ کوئی یہ کہتا ہے کہ 10-20 آپ کے ساتھ رہ گئے تھے، تو 22,000 کے لشکر کو اس چھوٹی سی جماعت کو ختم کرنا کیا مشکل تھا، اس لیے ایسا نہیں تھا سارا لشکر نہیں بھاگا تھا، بلکہ لشکر کا یہ حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف آپ نے رخ کر لیا جس طرف تیروں کی بارش ہو رہی تھی، اور یہ لشکر بالکل منتشر ہو چکا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آواز لگاؤ، ان کی آواز بہت تیز تھی، حضور کے چچا تھے یہ، انہوں نے آواز لگائی، بیعت رضوان والے کہاں ہیں، درخت کے نیچے جن لوگوں نے بیعت کی تھی وہ کہاں ہیں، بدر والے صحابہ کہاں ہیں، احد والے صحابہ کہاں ہیں، ان کی آواز کا پہنچنا تھا کہ جو صحابہ منتشر ہو گئے تھے ایک بڑی تعداد، تو جو منتشر ہو گئے تھے وہ ایک دم سے ایسے لوٹے جیسے اونٹنی اپنے بچے کی طرف لوٹ کر آتی ہے، اونٹنی کا بچہ اگر کھو جائے اور وہ پریشان ہوتی ہے، اس کو جب دیکھ جاتا میرا بچہ وہاں تو بہت تیزی کے ساتھ بھاگتی ہے اپنے بچے کی طرف کو، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پورے جوش و خروش کے ساتھ۔ حضرات صحابہ اکرام جو ادھر ادھر منتشر ہو رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول تو یہاں ہیں، تو ایک دم سے ایسے لوٹے، حدیث میں یہ الفاظ ہے، ایسے لوٹے جیسے اونٹنی اپنے کھوئے ہوئے بچے کی طرف لوٹتی ہے جب وہ مل جاتا ہے، اور پھر پورے جوش و خروش کے ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزہ یہاں پر یہ بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں کچھ مٹی اٹھائی، ایک مٹھی، صرف ایک مٹھی مٹی، اور شاہت الوجوہ کہہ کر آپ نے دشمن کی طرف ماری، 20,000 کا لشکر ہے صاحب اور ایک مٹھی مٹی ہے، آپ نے ان کی طرف پھینکی، ہر کافر کی آنکھ میں اس کے ذرے پہنچے ہیں، وہ لوگ اپنی آنکھوں کو ملنے لگے، اور ادھر حضرات صحابہ اکرام نے پھر ایک زبردست تابڑ توڑ طریقے سے حملہ کیا ان پر، اور پھر وہ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دن کے اندر فتح عطا فرما دی، اور ایسی فتح عطا فرمائی کہ اس جنگ کے اندر بہت بڑا مال غنیمت، اب تک اتنا بڑا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آیا تھا، 25,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 6,000 غلام قیدی، انہی قیدیوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی دودھ والی بہن بھی آئیں، حضرت شیمہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، جب حضور کا کوئی دودھ پلا رہی تھی حضرت حلیمہ، تو یہ چھوٹی تھی، ان کا بھی دودھ اسی وقت چل رہا تھا، یہ ان کی اتنی عمر کی تھیں۔ جب قیدیوں میں یہ آئیں تو صحابہ سے کہا مجھے یہ اگر محمد ہے تو مجھے ان سے ملنا ہے، یہ میرے بھائی ہیں۔ کہنے لگے کیسے تم بہن ہو سکتی ہو ان کی؟ کہنے لگے ہاں میرے بھائی ہیں، تم بتاؤ ان کو جا کر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا کہ ایک عورت ہے شیمہ نام کی، کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کی بہن ہوتی ہیں۔ حضور نے کہا بلاؤ۔ حضور نے کہا کوئی پہچان ہے؟ ایک خاص پہچان بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے ہاں واقعی میں یہ بہن ہے، تو آپ نے فوراً اپنی چادر مبارک اتاری اور کہا آپ اس پہ تشریف فرما ہو، اور یہ کہا آپ میری بہن ہیں، چاہو تو میرے پاس رہو، چاہو تو میں تمہارے گھر والوں کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے میرے گھر والوں کے پاس ہی پہنچا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اونٹ بکریاں دے کر ان کو عزت کے ساتھ میں ان کے گھر والوں تک پہنچایا ہے. بہرحال یہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا جس کی بنیاد پر یہ پوری حدیث بیان کی گئی. جب کفار کی طرف آپ بڑھ رہے تھے تو آپ نے نعرہ لگایا ان النبی لا کذب، ہاں ہاں میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبد المطلب کے بیٹے تو نہیں، آپ تو حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کی طرف نسبت کیوں کر دی؟ اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ دادا کی اولاد بھی اولاد ہی شمار ہوتی، دادا کے پوتے بھی اولاد ہی شمار ہوتی ہے، اور عرب کے اندر ایسا رجحان تھا، اس طرح سے کہا جاتا تھا. اور دوسری بات یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے وہ اس وقت دنیا ہے تشریف لے گئے جب آپ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے، اس لیے لوگ زیادہ تر آپ کو حضرت عبد المطلب ہی کی طرف منسوب کرتے تھے، تو آپ نے اسی نسبت کا خیال کر کے یہاں پر یہ کہا. اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل کر بڑا ہونے کی اور نصرت کی اور ان کی دنیا کے اندر بات پھیلنے کی لوگوں کو پیشن گوئی دی تھی کہ میرا یہ بیٹا آگے چل کر بڑا بنے گا، سردار بنے گا، لوگ اس کی اتباع کریں گے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو منسوب کہاں کیا؟ دادا کی طرف کیا. اور حضرت عبد المطلب اتنی محبت کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہیں بھی آپ جاتے تھے تو ساتھ رکھتے تھے، تخت پہ آپ کے کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، حضرت عبد المطلب اپنے بازو میں بٹھاتے تھے، اور جب بھی بٹھاتے یہی کہتے یہ میرا بیٹا سردار بنے گا، یہ میرا بیٹا ایک بڑا انسان بنے گا، یہی کہتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے. 8 سال کی عمر تھی، حضور کے والد تو جبھی چلے گئے تھے ماں کے پیٹ میں، 6 سال کے ہوئے تھے تو ان کی ماں چلی گئی، 8 سال کے ہوئے تو یہ جو اب دادا پرورش کر رہے تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا، کتنا غم ہوا ہوگا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت عبد المطلب کا جنازہ جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے روتے ہوئے جا رہے تھے، آنسو پوچھتے ہوئے جا رہے تھے، کیونکہ سب کچھ لٹ گیا تھا، ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، دادا پال رہے تھے وہ بھی نہیں، بچے کتنا غم ہوا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ملا ہے، بہت غم ملا ہے. جب انسان کو غم ملتا ہے تو یاد رکھو بنتا ہے وہ، غموں کی بھٹیوں میں انسان بڑا بنتا ہے. پریشانی مصیبت آئے کبھی گھبرانا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم کو یہ سبق دیتی ہے کہ پریشانیوں میں گھبرانا نہیں بلکہ اور مضبوط ہو جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ بڑے بنائیں گے، بڑا بنائیں گے اللہ پاک، راستے کھول دیں گے اللہ پاک. اب حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں میں، دیکھیے. حضرت براء ابن عازب سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ان سے ایک شخص نے کہا کیا تم حضور کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے حنین میں؟ انہوں نے کہا نہیں خدا کی قسم، نہ ہم بھاگے نہ اللہ کے رسول، لیکن کچھ لوگ تھے جلد باز قسم کے، تلقتہم حوازن بالنبل، جب بنو حوازن کے تیروں نے ان پر جب بنو حوازن کے تیر ان پر برسے تو وہ لوگ وہاں سے ادھر ادھر ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے خچر پر تھے. وہ ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب، یہ حارث حضور کے چچا ہے، ان کے بیٹے ابو سفیان حضور کے چچا زاد بھائی، جیسے حضرت علی حضور کے چچا زاد بھائی ہیں یہ بھی حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ والے ابو سفیان نہیں مکے والا، یہ دوسرے ابو سفیان ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی. کہتے ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب حضور کی لگام پکڑے ہوئے تھے اور حضور کے ساتھ ساتھ یہ بھی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یوں کہتے جا رہے تھے ان النبی لا کذب، ہاں ہاں میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرمائیے، نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے. اللہ ہم میں سے جن کے اعزہ اقریبا رشتہ دار ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، جو موجود ہیں ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے. اللہ ہم سب کو اور ہماری اولاد کو نیک متقی بنائیے، تقوی ہی پر رکھیے، موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے، خاتمہ بالخیر حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. صلی اللہ علیہ نبی